بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین کرام، محترم مولانا خواجہ معین الدین اکرمی مدنی کا جمعہ بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا، صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کے کھانے پینے، رہنے، کپڑے، لباس، مکان، اس کے استعمال کی اشیاء، یہ تمام کی تمام چیزیں جو بنائی ہیں اور اس کو حاصل کرنے کے جو طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں اپنے نبیوں کے ذریعے، اس کو انسان جب صحیح طریقے سے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حاصل کرتا ہے تو وہ اس کے لیے حلال بن جاتا ہے، اور اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ہٹ کر کوئی بندہ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ مال جو اس کے گھر میں آتا ہے وہ حرام کا مال ہوتا ہے، اور حرام کا مال اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور ترین حدیث ہے جس کو ایک مشہور صحابی حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حلال اور حرام دونوں واضح، ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات، لیکن ان دونوں کے بیچ میں بعض چیزیں کچھ ایسی ہیں جو مشتبہ کہلاتی ہیں، جس کے اندر انسان کو اس کے حرام و حلال ہونے کے بارے میں شک ہوتا ہے. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، جس نے ان مشتبہ چیزوں سے بچنے کا اہتمام کیا تو اس نے اپنے دین کی اور اپنی آبرو کی اس نے حفاظت کر لی. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، اور جو ان مشتبہ چیزوں کے اندر پڑ گیا وہ گیا کہ حرام چیزوں کے اندر پڑ گیا، اس کے گھر میں حرام کی چیز آ گئی. یہ حرام و حلال کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم صرف اپنے مومن بندوں کو نہیں دیا، بلکہ ان مومنین سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین کو اس کا حکم دیا تھا. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبر، اللہ کے نبیوں، اللہ نے اپنے پیغمبروں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے رسولو، تم حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا حکم دیا، انبیاء کے بعد ان کی امتوں کو اس کا حکم دیا کہ آدمی جو چیز کھائے حلال کھائے. یا ایھا الناس کلوا من کے لوگوں کو حکم دیا گیا کہ حلال اور پاکیزہ روزی کھائیں، حرام سے اجتناب کیا جائے. حلال وہ چیزیں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل واضح کر کے بتلا دیا، اور حرام وہ چیزیں ہیں جن کے تعلق سے قرآن پاک کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر وضاحت سے بیان کر دیا گیا کہ یہ چیزیں حرام. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو زمانے کی ترقیات کے اعتبار سے جو ہمارے سامنے آتی ہیں، انسان اس کے متعلق حکم تلاش کرتا ہے، اس کے متعلق جاننے کی کوشش کرتا ہے، آیا یہ طریقہ حرام ہے یا حلال. چنانچہ اسلام کے بنیادی اصولوں کو سامنے رکھ کر، اسلام کے بنیادی جو اصول ہیں قرآن پاک احادیث مبارکہ، ان کو سامنے رکھ کر کے جو اصول مرتب کیے گئے ہیں فقہاء کرام نے، جن اصول کو اس سے اخذ کرتے ہوئے جو چیزیں بیان کی ہیں، ان اصولوں کی بنیاد پر اس کے حرام و حلال ہونے کا فتویٰ دیا جاتا ہے. انسان کے لیے حلال کس لیے ضروری ہے، حرام کس لیے ضروری ہے، ہر کوئی جانتا ہے. ایک مسلم معاشرے کے اندر رہنے والے لوگ،
اس بات سے بخوبی واقف ہوتے ہیں کہ حلال کے اختیار کرنے سے ان کے لیے کیا فائدہ ہے اور حرام سے بچنا ان کے لیے کیوں کر ضروری ہے. چنانچہ حلال کا اختیار کرنا ایک تو اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ ہم حلال چیزوں کو اختیار کریں, حلال کھائیں, گھر میں حلال لائیں, اپنے بچوں کے پیٹ میں حلال روزی ڈالیں. حلال کے حاصل کرنے سے فائدہ یہ ہوگا بندے کو کہ اس کی دعائیں قبول ہوں گی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کریں گے. ایک مرتبہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور فرمانے لگے, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے میں مستجاب الدعوات بن جاؤں, میں جو بھی دعا کروں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوۃ, اپنے کھانے کا جو معاملہ ہے, پیٹ میں جو روزی جو غذا تم ڈالتے ہو وہ حلال کی ہونی چاہیے, تم حلال کا اہتمام کرو پھر تم جو ہے مستجاب الدعوات بن جائے. آدمی کے لیے سب سے بڑا فائدہ جو ہوگا حلال کے ذریعے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آدمی دعائیں کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہو وہ چاہتا ہے, اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ جو بھی کھائے جو بھی پہنے جو چیز بھی استعمال کرے وہ حلال کی ہونی چاہیے. اطب مطعمک, کھانا تمہارا حلال ہو, پینا تمہارا حلال ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور ترین روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ایک آدمی بڑے لمبے لمبے سفر کرتا ہے, اکبر سفر کی وجہ سے وہ پراگندہ بال ہے, پراگندہ حال ہے, میلے کچلے کپڑے, اور وہ اتنے لمبے سفر کر کے مقدس مقامات تک پہنچ جاتا ہے, اللہ سے دعائیں کرتا ہے, یا رب یا رب, ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کر رہا ہے, ومطعمہ حرام ومشربہ حرام فأنا یستجاب لہ, اس کا کھانا حرام تھا اس کا پینا حرام تھا, جب یہ بات ہے تو اس کی دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی. اللہ کے نبی نے فرمایا, جب اس کا کھانا ہی حرام تھا اس کا پینا ہی حرام تھا سب کچھ حرام کا, تو پھر وہ کہاں سے اس کی دعائیں قبول ہوں گی. بزرگوں اور بھائیوں, حلال کے فوائد میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حلال کے ذریعے دل کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے, اور اس نورانیت کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت و بندگی کی طرف توفیق ہوتی ہے بندے کو. جب آدمی حلال کھائے گا اور حلال کھانے کا فائدہ اس کو یہ لگ دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نورانیت پیدا فرمائیں گے, اللہ کی اطاعت و بندگی کا شوق پیدا ہوگا, عبادت کا شوق پیدا ہوگا. چنانچہ اس سلسلے میں بہت واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ غریب آدمی تھا جو گھاس کاٹ کر کے اس کو بیچ کر کے اپنے گھر کے کھانے کا انتظام کیا کرتا تھا, اس میں روزانہ ایک پیسہ جمع کرتا تھا, اس پیسوں کو جمع کرنے کے بعد جب اچھی خاصی مقدار ہو جاتی تھی اس سے وہ کوئی چیز خریدتا تھا, پکاتا تھا گھر میں, اور اپنے علاقے کے جو بزرگ لوگ ہوتے تھے, جو علماء ہوتے تھے, اہل اللہ ہوتے تھے, ان کو یہ اہل اللہ جب اس کے گھر میں کھا کر جاتے تھے وہ اپنے دل کے اندر عجیب و غریب نورانیت پاتے تھے, اطاعت کی طرف شوق پاتے تھے, وہ انتظار میں رہتے تھے کہ اس غریب کے گھر میں دعوت ہو جائے, اس لیے کہ اس کا کھانا حلال کا یقینی طور پر ان کو معلوم ہو گیا تھا اور اس کے کھانے سے انہوں نے اپنے دلوں کے اندر نورانیت محسوس کی, اللہ کی اطاعت و بندگی کی طرف شوق انہوں نے محسوس کیا. اس لیے سب سے بڑا فائدہ جو حلال کا ہوگا وہ دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نورانیت پیدا فرمائیں گے, اللہ کی اطاعت و بندگی کا شوق انسان کے دل میں پیدا ہوگا. حلال کھانے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ انسان اخلاق حسنہ سے جو ہے متصف ہو جائے گا, جیسے حلم ہے, بردباری ہے, صبر ہے, یہ تمام چیزیں انسان کے اندر اس حلال کے کھانے سے پیدا ہو جائے گی. جب آدمی حلال کا اہتمام کرے گا تو یہ تمام چیزیں اس کے دل کے اندر, یہ اخلاق, اور یہ اچھی باتیں اس کے اندر پیدا ہونے لگیں گی. تیسری چیز جو سب سے اہم ترین ہے وہ یہ کہ اس کے اوپر آخرت کی فکر دنیا کے غم کے مقابلے میں آخرت کی فکر غالب ہوگی. ہر آدمی دنیا کی فکر میں مشغول ہے اس وقت, لیکن اگر غافل اگر ہوا ہے تو اپنی آخرت سے غافل ہے. مومن کا کمال یہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنی آخرت کو یاد رکھے. حلال کے کھانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا بندے کے لیے کہ وہ دنیا کے تمام تر جھمیلوں میں مشغول رہنے کے باوجود, دنیا کی تمام چیزوں میں مشغول رہنے کے باوجود اس کے اوپر آخرت کا اور آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف, آخرت کی فکر اس کے اوپر غالب رہے گی, پھر وہ اچھے اعمال کے کرنے کی طرف متوجہ ہوگا. یہ اور اس طرح کی کئی ایک فائدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال چیزوں کو اختیار کرنے, حلال کھانے, حلال پہننے اور حلال طریقے سے زندگی گزارنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی. اس کے بالمقابل میں اگر کوئی بندہ اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالے, ایک تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوگی. آدمی مانگتا رہے گا اللہ سے, طلب کرتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے, جیسے کہ حدیث میں بیان کیا گیا لمبے سفر کر کے جا رہا ہے, مقدس مقامات تک پہنچ رہا ہے, اللہ کے سامنے آہوداری کر رہا ہے, کیا فائدہ؟ کھانا اس کے پیٹ میں حرام کا گیا تھا, پینا اس کا پیٹ میں حرام کا گیا تھا, غذی بالحرام, اس کی نش و نما پوری حرام سے ہوئی تھی, تو ایسے آدمی کی دعا کہاں قبول ہوتی؟ اس کے دل سے نورانیت ختم ہو جاتی ہے, اطاعت و بندگی کا شوق ختم ہو جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا شوق اس کے دل میں پیدا نہیں ہوگا, عبادت کی طرف اس کو رغبت نہیں ہوگی, ہر وقت اس کے دل و دماغ پر جو دنیا سوار رہے گی, ظلمت و تاریکی اس کے دل میں پیدا ہوگی, گناہوں کی طرف اس کو رغبت ہونے لگے گی. جب دل آدمی کا اللہ کی معصیت اور گناہوں سے لطپت ہو جاتا ہے, پھر اس کے سامنے اچھی باتیں آتی ہے, ان اچھی باتوں کو اختیار کرنے کی بھی اس کو توفیق نہیں ہوتی. انسان کے اندر اخلاق رذیلہ پیدا ہونے لگتے ہیں, وہ جھوٹ بولنے سے, غیبت کرنے سے اور دوسرے اس طرح کے گناہوں سے بچنے کا کوئی اہتمام نہیں کرے گا, اس لیے کہ اندرون کو اس نے بگاڑ دیا, اپنے اندرون کو اس نے بگاڑ دیا, اوپر سے بڑے اچھے کپڑے اس نے پہن لیے, خوشبو بھی لگا لی, سب کچھ کر لی, کیا پائے گا؟ یہ تو اس طرح سے ہوا, ایک آدمی حرام کے پیسے جیب میں رکھا ہے اور جا رہا ہے دکان میں, حلال کا گوشت کہاں ملتا ہے؟ ارے پیسے حرام کے, حلال کا گوشت کیوں تلاش کر رہا ہے؟ یہ بھی حرام اور وہ حلال کا لے جائے گا. کچھ آدمی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے حلال کے گوشت کا اہتمام کیا, حلال چیز لانے کی کوشش کی, لیکن پیسہ جو کمایا تھا وہ حرام طریقے سے تھا, جیب میں جو پیسہ تھا حرام طریقے سے تھا, لوگوں کو دھوکہ دے کر کے جو ہے کاروبار کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سے منع فرمایا, ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لائے, غلہ بیچ رہے تھے لوگ, آپ نے غلے کے اندر ہاتھ ڈال دیا, اندر بھیگا ہوا غلہ تھا, پوچھا یہ کیا کیا تم نے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہو گئی تھی, غلہ بھیگ گیا تھا. کہا یہ بھیگے ہوئے غلے کو اوپر رکھنا چاہیے تھا, سوکھے غلے کو اندر رکھتے, تم نے دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ غلہ سوکھا ہے اور اندر سے نکال کر کے گیلا غلہ تم دے دو گے اور بھاری اور وزنی ہو جائے گا, اس طرح سے تم لوگوں کو دھوکہ دینے والے ہو گے. فرمایا من غش فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں, مسلمانوں سے اس کا تعلق نہیں. کاروبار کے اندر بنیادی اصول دھوکہ دہی نہیں, گاہک آپ کے پاس آ رہا ہے آپ اس کو دھوکہ نہ دیں, اس کے ساتھ ٹھیک طریقے سے معاملہ کریں, چیز کے متعلق صحیح صحیح بتلا دیں کہ اس کے اندر کیا خرابی ہے, کیا اچھائی ہے, یہ کہاں کا مال ہے, آپ جھوٹ بول کے دے رہے ہیں, اچھی کمپنی کا مال بتا کے دے رہے ہیں, مال ہلکی کمپنی کا ہے, اچھے برانڈیڈ کمپنی آپ بتا رہے ہیں لیکن اس کا برانڈ کوئی دوسرا ہے, آپ نے دھوکہ دینے کی کوشش کی. اس طرح سے گھر کے اندر حرام کا مال آپ لیں, آپ لوگوں کو بتلا رہے ہیں کہ بڑی قیمت میں ہمیں آیا ہے, حالانکہ اس قیمت میں آپ کو آیا نہیں, آپ نے ایک مناسب قیمت میں اس کو خریدا تھا, گاہک کو آپ بیچ رہے ہیں یہ کہہ کر کے کہ یہ بڑی قیمت کا مال ہے اور آپ اس پر مزید منافع حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, تو یہ حرام طریقے سے جو پیسہ آئے گا ان حرام طریقوں سے گھر میں آنے والا پیسہ انسان کے دل کے سکون کو برباد کر دے گا. انسان کے اوپر ہمیشہ فکر و غم طاری رہے گا, آخرت کو فراموش کر بیٹھے گا, اطاعت و بندگی کے کاموں سے دور ہو جائے گا, اس کے دل پر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں اثر نہیں کریں گی. بزرگوں اور بھائیوں, یہ اور اس طرح کے کئی ایک نقصانات ہیں حرام چیزوں کی. آدمی کو حرام سے بچنے کا حکم دیا گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا اہتمام فرمایا, کاروبار کر کے آپ نے دکھلایا کہ کاروبار کیسے کیا جاتا ہے, تجارت کے کیا اصول ہے, تجارت کا کیا طریقہ ہے. تو تجارت کے سلسلے میں جو اصول شریعت نے متعین کیے, جو اصول شریعت نے بتائے, انہی اصول کے مطابق جب بندہ کاروبار اور تجارت کرتا ہے اور ان اصول کے مطابق تجارت اور کاروبار کرنے سے گھر میں پیسہ آئے گا, گھر کے اندر سکون رہے گا, گھر کے اندر اطمینان رہے گا, ورنہ گھر کے اندر سے سکون برباد ہو جائے گا. آپ ہزارہ ہزار لا رہے ہیں, لاکھوں پر لاکھوں پیسے آ رہے ہیں, لیکن کوئی برکت نہیں گھر کے اندر, وہ پیسہ دوسرے دوسرے کاموں میں خرچ ہو رہا, بیماریوں میں خرچ ہو رہا, دوسرے کاموں میں خرچ ہو رہا ہے, منہی اللہ کی منہیات میں خرچ ہو رہا ہے, اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا, اللہ کے نبی نے جن چیزوں سے روکا, ان کاموں میں خرچ ہوگا, بے برکتی آئے گی گھر کے اندر. جب حرام آئے سکون برباد ہو جائے گا, دلوں کا گھروں کا سکون برباد ہو جائے گا, آپس میں انتشار, آپس میں لڑائی جھگڑے پیدا ہونے لگیں گے, یہ اور گناہوں کی طرف سے مزید آدمی بڑھتا ہی چلا جائے گا. اس لیے بتلایا کہ گناہ سے بچنا اور حرام سے بچنا آدمی کے لیے ضروری ہے. بزرگوں اور بھائیوں, یہ حرام کا تھوڑا سا پیسہ جب آدمی کے اندر جاتا ہے, اس کے اندر حرص اور بڑھنے لگتی ہے, اور دنیا کی حرص تو اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ بندے کو جب پیسہ آتا ہے, جتنا بھی پیسہ آتا ہے, اس کی حرص ختم نہیں ہوتی. اللہ کو متقابل, تمہیں مال کی کثرت میں ہلاک کر دیا جب تک تم قبر میں نہیں پہنچے. لو کان ابن آدم وادیان من ذهب لابتغاه ثالثا, آدمی کے پاس دو وادی بھر کر, دو گاؤں بھر کر بھی اس کے پاس سونا ہو, وہ تیسری چیز ہے طلب میں رہے گا. جتنا پیسہ آئے گا آدمی کی حرص کبھی بھرتی نہیں, آدمی زیادہ سے زیادہ کی اور زیادہ سے زیادہ حصول میں آگے بڑھنے لگتا ہے. یہی مال کی حرص, دولت کی حرص, دولت کے پیچھے بھاگنے کی حرص لوگوں کو اس وقت کچھ ایسی چیزوں میں مبتلا کر رہی ہے کہ پیسے ہمارے گھر میں آ جائے بھلے کسی طریقے سے آ جائے. پرانے زمانے میں لوگ گھر میں باہر سے اگر ماہانہ 100 روپے آتا تھا, کسی وقت اس کے بیٹے نے 25-50 روپے زیادہ بھیج دیے, گھر والے ان 25-50 کو استعمال نہیں کرتے تھے, نکال کر رکھتے تھے, پوچھتے تھے ان کے ساہوکار سے کہ یہ ہر مہینے ہمیں 100-200 روپے بھیجتا تھا, ابھی کچھ مہینے سے وہ زیادہ بھیج رہا ہے, کہاں سے پیسہ آ رہا. جب تک وہ معلوم نہیں کرتے کہ اس کے سیٹ نے, اس کے ساہوکار نے اس کی تنخواہ کے اندر, اس کے پیسوں کے اندر اضافہ نہیں کیا, اس وقت تک نہیں لیتے. آج ماں باپ بھی چاہ رہے ہیں کہ بیٹا پیسہ لے کے آئے, گھر میں پیسہ آئے, کہاں سے آئے, حرام طریقے سے آئے, حلال طریقے سے آئے, کوئی اس کی فکر نہیں رہی. بزرگوں اور بھائیوں, اپنے سکون کو برباد کر رہے ہیں, اللہ کی اطاعت سے دوری کو اختیار کیا جا رہا ہے, اور حرام مال لا کر کے آخرت سے بے فکری ہوتی جا رہی ہے. جو سکون تھا کبھی کسی زمانے میں, وہ سکون ختم ہو گیا گھروں کے اندر سے. جو اطمینان کی کیفیتیں تھیں, وہ اطمینان کی کیفیتیں ختم ہو گئی. ایک دوسرے سے محبت سے ملنے کے لیے وقت نہیں ہے, پیسوں کے جمع کرنے میں. اب تو کچھ کمپنیوں نے آ کر اور تباہ کر دیا. صاف اچھی طرح سے سن لیجئے, یہ جو چند کمپنیاں آ رہی ہیں, آپ سے کچھ لاکھ 2 لاکھ روپیہ لیتی ہے اور ماہانہ آپ کے لیے اتنا فیصد منافع دینے کی جو وعدے کرتی ہے, کچھ مہینے تک آپ کو ملے گا, جب ڈوبے گا پورا ڈوبے گا. ان میں سے اکثر و بیشتر کمپنیاں, ہم کسی ایک مخصوص کے لیے نہیں کہتے, بلکہ یہ تمام تر کمپنیاں جب ہم کہہ لیں تو اس میں بھی کوئی مبالغہ نہیں ہے, یہ تمام تر کمپنیاں فراڈ پر, دھوکے پر مشتمل ہیں. کسی نہ کسی وقت دھوکہ دینا یہ تو نامعقول ہے. کاروباری لوگ ہیں, اچھی طرح سے جانتے ہیں کاروبار کیسے کیا جاتا ہے, ایک کاروبار میں کتنا منافع ہوتا ہے آدمی کو. ایک دکان لگانے والا وہ جانتا ہے کتنا منافع ہوتا ہے، سونے کی تجارت کرنے والے وہ بھی جانتے ہیں کتنا منافع ہوتا ہے، اور ان لوگوں کے پاس اتنا منافع دیا جا رہا ہے ایک لاکھ پر 12,000 15,000 10,000، یہ کہاں سے دیا جا رہا ہے، کس کا پیسہ کس کو اٹھا کے دیا جا رہا ہے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور لوگ بغیر دیکھے ان کمپنیوں کے جو ہے ممبر بن رہے ہیں، وہاں سے پیسے لا رہے ہیں، صاف طور سے کریں یہ شبہات پر مشتمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشتبہ چینوں سے بچنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا فمن اتقى الشبہات فقد استقر على دینہ وعرضہ، جس نے مشتبہ چیزوں سے بچنے کا اہتمام کیا اس نے اپنے دین کو اور اپنی عزت کو محفوظ رکھا. ومن وقع في الشبہات وقع في الحرام، جو شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا. یہ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. ہمیں حکم دیا گیا جو واضح حلال ہے اس کو اختیار کیا ہے، جو واضح حرام ہے جو مشتبہ ہے اس سے بچا جائے. تو ان کمپنیوں کے اندر جو لوگ اپنے شیئر ڈال چکے ہیں اور شریک ہو چکے ہیں، ہم ان سے یہی گزارش کریں گے کہ یہ چیزیں آپ کو بربادی کی طرف لے جانے والی ہیں. آپ کو خالی گھر میں رکھ دیا، آپ کو کوئی کام نہیں ہے، آپ نے سوچ لیا پیسہ ہمیں بیٹھے بیٹھے آ رہا ہے کام کیوں کیا جائے. جب آپ کام نہیں کریں گے آپ کے اندر ایسی بیکاری کی وجہ سے بہت سے ایسی چیزیں پیدا ہوں گی جو ایک شریف انسان سے نکلنے والی نہیں ہوتی ہے. اس لیے بزرگوں اور بھائیوں، ہم حلال چیزوں کو حاصل کرنے کے پیچھے رہیں، حرام سے بچنے کا اہتمام کریں، مشتبہ چیزوں سے بچنے کا اہتمام کریں، تاکہ ہمارے گھر میں جو پیسہ ہے، ہمارے پیٹ میں جو پیسہ ہے وہ حلال کا جائے حرام کا نہ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ جسم جو حرام سے پل پلا بڑا ہے اس جسم کے لیے جہنم کی آگ سب سے زیادہ مستحق ہے. وہ جہنم کی آگ میں جلنے کا مستحق ہے جس جسم کی پرورش حرام کے مال سے ہوئی ہے. اس سے بچنے کا اہتمام نہایت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سبوں کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب.